العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے درس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت سے متعلق ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں سامنے پیچھے رکھا تھا. وعلیکم السلام. گھمنڈ اور کبر سے متعلق آج میں وہ پوری حدیث حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب المفرد میں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر، اور متعدد جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرماتے مدینہ منورہ میں کہ بادیہ کے علاقے کا ایک شخص آتا ہے جو بڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہے، اور وہ بڑا سا جبہ جو ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ثوب کے اوپر سے ایک جبہ لوگ پہنے رہتے ہیں، اس نے اس کے کنارے کنارے کیا کر رکھا تھا کہ ریشم کے کپڑے لگوا رکھے تھے، اور ظاہر بات ریشم مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آ کر کے بالکل جاہل جس طریقے سے بولتا ہے، الہڑ بے وقوف اجٹ انداز میں کہتا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا یہ ساتھی، یعنی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ ساتھی، اس نے ہر گھوڑ سوار کے بیٹے گھوڑ سوار، یعنی اچھے شریف لوگوں کو تو اس نے ذلیل کر دیا ہے، اور بکری کے چرواہے کے بیٹے کو اس نے اوپر اٹھا دیا. ظاہر بات جو شخص اسلام قبول کر لیا وہ اللہ تعالی کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے؟ عزیز ہو گیا. اور جو اسلام قبول نہیں کیا وہ ذلیل رہا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مکہ مکرمہ میں رہیں یا مدینہ منورہ میں رہیں، آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہیں، صہیب رومی ہیں، خباب ابن ارد. حضرت عبداللہ بن مسعود بکری چرایا کرتے تھے، حضرت خباب ابن ارد اور بلال حبشی یہ کیا تھے؟ غلام تھے، لوگوں کے خریدے ہوئے تھے، پیسے سے خریدے اور بیچے جاتے تھے. ظاہر بات ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں ان کی کیا اہمیت تھی؟ کوئی حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی. اسی لیے وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد اللہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کو اپنے پاس ہٹا دیا کریں، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے. اس طریقے سے آج مثال کے طور پر کوئی آدمی 8,000-10,000 ریال تنخواہ لینے والا ہو تو اس کو یہاں بیٹھنے میں شرم آتی ہے نا، یارے یہ 400-500-600 کمانے والے لوگ ہے کہ نہیں ہے، آ کر کے ہم ان کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے. ہاں اگر یہ بھی کسی ہوٹل میں آپ پروگرام کرتے، وہاں اچھی کرسیاں ہوتی بیٹھنے کے لیے، تو سارے کے سارے لوگ سب سے پہلے آگے آ کر کے وہی لوگ بیٹھنے کی کوشش کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے عار سمجھتے. تو اس الہڑ اجڑ بدو نے کیا کہا کہ تمہارے اس ساتھی نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہر گھوڑ سوار کے بیٹے گھوڑ سوار کو تو نیچا کر دیا ہے اور ہر بکری چرانے والے کے بیٹے بکری چرانے والے کو اونچا کر دیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اسلام میں اونچا کس کا مقام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جیسے پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگو ہم نے تمہیں خاندانوں میں قبیلوں میں کس لیے بانٹا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, اس لیے نہیں بانٹا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تم فخر کرو اور بڑا بنو. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب کیا ہو, آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, سارے کے سارے لوگ ایک ہی نسل سے ہیں, دوسری نسل سے ہیں, ایک ہی نسل سے تو ہے نا, چاہے بھائی کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے, ہر ایک کا سلسلہ سب کہاں جا کر کے ختم ہوتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام پر, تو اس سے پہلے بھی کوئی ہو, اس سے پہلے بھی کوئی ہے, یہ تو ہے نہیں کہ گوروں کا باپ کوئی اور ہے اور کالوں کا باپ کوئی, عرب کا باپ کوئی اور ہے آدم کا باپ کوئی نہیں, سارے کے سارے لوگوں کا حصہ کہاں جا کر کے ملتا ہے, آدم علیہ السلام. تو کہا کہ یہ قبیلے جو بنائے گئے ہیں فخر کے لیے نہیں, گھمنڈ کے لیے نہیں, ایک دوسرے پر بڑا بننے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھانے کے لیے نہیں, کس لیے؟ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ تعالی کے نزدیک سب سے عزیز, تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے عزیز تم میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو؟ ذرا سوچیں, اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں, حالانکہ موضوع بات تھوڑا سا خارج ہے, کہ فرعون کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, سنا ہے نا, کون تھا فرعون؟ جی مصر کا بادشاہ تھا بھائی, مصر کا بادشاہ تھا, اور اپنے کو کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلا, تمہارا سب سے بڑا رب اور خدا کون ہے, میں ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں, فرعون کہتا تھا, قرآن مجید میں یہ ہے, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کی عمر 500 سال کی تھی, کتنی؟ 500 سال, اور 500 سال میں اسے کبھی بخار تک بھی نہیں ہے, سر میں درد بھی نہیں پیدا ہوا, سر میں درد بھی پیدا نہیں ہوا, تو بدبخت کیا کہہ بیٹھا کہ انا ربکم الاعلا, تمہارا سب سے بڑا خدا کون ہے, میں. اچھا اگر ذرا سوچیں, جو اپنے کو سب سے بڑا خدا مان رہا ہے, اگر اس کے یہاں کوئی عورت کام کرنے والی ہو اور وہ بھی اس کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی اگر کوئی ہو تو اس کی کیا اہمیت ہے اس کے نزدیک؟ ارے بھائی, اس کا کوئی وزیر ہوتا, اس کا بیٹا ہوتا, اس کی بیٹی ہوتی, اس کا کوئی دوست ہوتا, اس کی فوج کا کمانڈر ہوتا تو ایک اہمیت ہوتی نا, لیکن اس کے گھر کا برتن دھونے والی, اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی, اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ کوئی اہمیت ہے دنیا کے لحاظ سے؟ ہے کوئی اہمیت؟ بڑی اہمیت کس کی ہے؟ فرعون کی ہے نا, اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن ذرا سوچیں اللہ کے نزدیک کس کا مقام ہے؟ دونوں میں زمین آسمان کا بھی فرق, زمین آسمان میں جتنا فرق ہے اتنے اس سے بھی زیادہ کہیں فرق ہے دونوں میں, اس لیے کہ فرعون کو اللہ تعالی نے سمندر میں ڈبویا, ذلیل ہوا, خار ہوا, اور جہنم رسید ہوا, کہاں گیا؟ جہنم رسید ہوا, اور ایسا بھی نہیں, حشر میں روز آنا اسے اور اس کے خاندان والوں کو جہنم پر پیش کیا تھا کہ یہ لو, روز آنا ایک ڈبکی جہنم میں اسے دی جاتی ہے, قیامت ہونے سے پہلے پہلے اس کا یہ حشر ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, 24 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح و شام یہ جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں, جہنم میں ایک غوطہ دلایا جاتا ہے ان کو, اور دردناک عذاب کب ملنے والا ہے ان کو؟ قیامت کے دن ملنے والا. ایک طرف فرعون یہ ہے اور اس کی بیٹی کے بالوں میں جو کنگھی کرتی تھی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں تشریف لے گئے حشر کے معراج میں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو ایک جگہ سے بڑی خوبصورت سی ہوا بڑی بہترین سی خوشبو محسوس ہوئی، آپ کو بڑی بہترین خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو تو عجیب ہے، آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ فرعون کے لڑکی کو کنگھی کرنے والی جو عورت تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. فرعون کے لڑکی کو، ذرا ایک طرف فرعون کا حشر دیکھیے کہ روزانہ وہ جہنم میں انہیں ڈبکیاں دی جا رہی ہیں اور ویسے جو عذاب ہو رہا الگ معاملہ ہے، دنیا کے سارے لوگ آج اس کے اوپر لان تان کرتے ہیں، ایک نہیں ہے. اور دوسری طرف اس کے سامنے جو ایک رتی کے بال کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا کیا حال ہے کہ سال ہر سال ہزار سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور ایسی خوشبو کہ دنیا میں آپ نے ایسی خوشبو کبھی سوگی نہیں. تو آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا کہ یہ خوشبو کون سی خوشبو ہے؟ فرعون کی جو لڑکی ہے، فرعون کی جو لڑکی تھی اس کو جو خادمہ اس کو کنگھی کیا کرتی تھی اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو یہ ہے. کہا کہ وہ کون سی ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ رحمت اتنی خوشبو آ رہی تو کوئی معاملہ ہوگا کہ نہیں معاملہ ہوگا؟ قرآن میں اس کا کوئی قصہ ذکر نہیں ہے، آخر اس کا کون سا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے ایمان لے آیا تھا. کس کے اوپر؟ کس پر ایمان لائی تھی؟ جی اللہ پر. لیکن کس نبی پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس پر؟ اس لیے کہ فرعون کے زمانے میں کون حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی. تو فرعون کے لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی تو ایک بار کنگھی ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پہ گر گئی، تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ. کیا کہہ دیا؟ بسم اللہ. اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے، آپ جا رہے ہیں راستے میں ٹھوکر لگ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ. تو اس کی لڑکی نے کہا کہ ارے یہ آج تم کوئی نیا کلمہ کہہ رہی ہو، کوئی نئی بات کہہ رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ابو کا نام لے رہی ہے کہ ہمارے ابو کے نام سے ابو کو تو اللہ کہہ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، تمہارے ابو کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا تمہارا اور تمہارے ابو سب کا خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کا نام میں لے رہی ہوں. تو کہا کہ اچھا میرے ابا کے علاوہ بھی تو کسی کو اپنا خدا مانتی ہے؟ ہاں کہ ہاں. کہا یہ بات میں ابو سے بتلا دوں؟ کہا بتلا دو. یہ بات میں ابو سے کہہ دوں؟ کہا کہہ دو جا کر کے. چنانچہ فرعون کو یہ خبر ملی اور فرعون نے اسے بلوایا اور کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ میرے علاوہ بھی تیرا کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا تمہارا اور ساری دنیا کا رب کون ہے؟ اللہ. جس طریقے سے میں اس کے سامنے ایک کمزور بندی ہوں، ایسے تو بھی اس کے سامنے ایک مجبور اور کمزور بندہ ہے، تیری حیثیت بندے سے بڑھ کر کے اور کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، تو میرے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتی ہے؟ ایسا کر کہ اپنے مذہب سے اور دین سے پھر جا. وہ کہتی ہے نہیں. یہاں تک کہ دھمکی دیا کہ اسے آگ میں زندہ ڈال دیا جائے، لیکن وہ اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. آخر میں کیا کیا اس نے؟ ایک بڑا سا ڈیگ منگایا. ڈیگ جانتے ہیں نا، جی، پیتل کا لوہے کا جو ہوتا ہے، اس پہ کھانا وغیرہ بڑا سا پکتا ہے، اور اسے آگ پر چڑھا دیا. جب خوب گرم ہو گیا تو اس میں اس عورت کو اور اس کے بچوں کو ڈال دینا چاہا. کس نے؟ فرعون نے. لیکن ڈالنے سے پہلے فرعون نے کہا آخر تمہاری کوئی خواہش بھی ہے؟ آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں کسی کو سولی یا موت کی سزا دی جاتی ہے تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. تو پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتی، صرف ایک چیز کا سوال ہے بس، وہ کیا ہے؟ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈی اور لاش کو تو ایک کپڑے میں جمع کر کے ایک قبر میں دفن کر دے، بس میں اور کچھ نہیں چاہتی. ظاہر بات جلانے جا رہا ہے، اس میں پڑنے کے بعد ہڈی ہڈی الگ الگ ہو جائے گی، ہے نا؟ تو مجھے میری ہڈی کو اور میرے بچوں کی ہڈی کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک قبر کے اندر دفن کر دے رہا. تو فرعون نے کہا چلو بھائی، تم نے ہماری خدمت کی ہے، اتنا تمہارے لیے میں کرنے کو تیار ہوں. چنانچہ اس کے سامنے، اس مجبور عورت کے سامنے، اس کے ایک ایک بچے کو دیگ میں ڈالا جانے لگا اور اس کے سامنے بچے آگ میں جل کر کے ختم ہو گئے. یہاں تک اس کے گود میں ایک بچہ تھا جو ابھی دودھ پیتا تھا، بولتا نہیں تھا. جب اس کو ڈالا جانے لگا تو عورت تھوڑی سی، جس کی جانتے ہیں جو بچہ گود میں ہوتا ہے، خصوصاً جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ والدین کو تھوڑا سا زیادہ ہی کچھ پیارا ہوا کرتا ہے، ہے کہ نہیں؟ جو گود میں ہو اور جو چھوٹا ہو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. تھوڑی سی جھجکی تو اللہ تعالی نے اس بچے کو زبان دی کہ امی جان تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، اس میں کودنے سے نہ ڈر. چنانچہ اس بچے کو لیا اور جا کر کے اس کے اندر بیٹھ گئی. جب جل کر کے راکھ ہو گئی تو اس کے ہڈی کو، اس کے بچوں کی ہڈی کو ایک کپڑے بات کے فرعون نے دفن کر دیا. اسی ہڈی کی اور لاش کی خوشبو تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے. ذرا سوچیں دونوں میں دنیا کے لحاظ سے کتنا فرق ہے. ایک بادشاہ ہے اور اتنا بڑا بادشاہ کی سب سے بڑا خدا بن بیٹھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انا ربکم الاعلی، ہے نا؟ تیسواں پارا اٹھا کر دیکھیے سورہ النازعات، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہی ہوں. اور دوسری وہ مجبور مسکین ذلیل عورت جو ایک اس کے بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے. دنیا کے لحاظ سے کس قدر دونوں میں فرق ہے، ہے نا فرق؟ لیکن آخرت کے لحاظ سے جتنا دنیا کے لحاظ سے دونوں میں فرق تھا اس سے کہیں زیادہ گنا آخرت میں دونوں کے درمیان فرق اللہ تعالی نے رکھا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، فرق اس بات سے ہے تقوی کے لحاظ سے، جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب ہے، زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ محبوب ہے. تو اس بدبخت، اس اللہ بدو نے کیا کہا؟ تمہارے اس ساتھی نے ہر سوار کے بیٹے سوار کو تو ذلیل کر دیا ہے اور ہر بکری چرانے والے کے بیٹے بکری چرانے والے کو اوپر اٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا ایسے پکڑا، ایسے جانتے ہیں کسی کو اگر سمجھانا رہے، جھڑکی دینا رہے یا ذلیل کرنا رہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے پکڑتے ہیں نا اس کے کپڑے کو، پکڑ کر کے جھٹکا اسے اور کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ کسی عقل مند کا کپڑا نہیں ہے بلکہ بے وقوف کا کپڑا، اس لیے کہ تو یہ کپڑا پہن کر کے فخر کر رہا ہے جبکہ یہ کپڑا اور یہ تیرا چلنا پھرنا کسی فخر کے لائق نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، وہ ہے اصل مقصد بیان کرنا. آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہیں؟ جی سنا ہے نام ان کا کہ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے بتائیے آپ، سنا ہے نا؟
حضرت نوح علیہ السلام کا
جی
اللہ کے
اس روئے زمین پر سب سے پہلے رسول کون ہے
حضرت نوح علیہ السلام
313 رسول اس دنیا میں آئے اور نبی کتنے آئے جی
124,000
نبی 124,000 آئے لیکن اس میں رسول کتنے تھے
314, 314, 314, 315
اس طریقے سے رسول تھے ان میں سب سے پہلے رسول کون ہیں
حضرت اور سب سے پہلے نبی کون ہیں
جی سوچ کر کے بتائیے ایسے نہیں جی سب سے پہلے نبی کون ہیں
جی
بولو
حضرت آدم علیہ السلام
سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے رسول حضرت سب سے آخری رسول کون ہیں
اور سب سے آخری نبی کون ہیں
جی کون ہے سب سے آخری نبی
دونوں وہی ہیں آخری رسول بھی آخری نبی بھی
جی ہاں سب سے آخری رسول بھی وہی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی لا نبیہ بعدی میرے بعد کوئی نبی اب نہیں ہے نہ میرے بعد اب کوئی رسول ہے تو سب سے پہلے رسول اس دنیا میں جو آئے وہ کون ہے حضرت نوح علیہ السلام ہیں جب ان کی وفات کا وقت آیا کس کی حضرت نوح علیہ السلام کی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی بھی مرتے ہیں ہے کہ نہیں جب نبی مرتے ہیں تو اللہ کے ولی بھی مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں جی جی ہمارے ہاتھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے جانے پردہ فرما جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جہالت اور بے وقوفی تو کیا کہتے ہیں پردہ فرما گئے قرآن تو کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ مرے نہیں بلکہ وہ پردہ فرما گئے تو قرآن سچا ہے کہ ہم سچے ہیں ہاں تو کوئی بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے چاہے کوئی نبی ہے ولی ہے پیر ہے بزرگ ہے کوئی بھی ہے ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اے محمد اللهم صل على محمد آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رکھا ہے اسی لیے ایک شخص ایسا ہے جو اس دنیا میں آیا لیکن اس کی وفات نہیں ہوئی اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا وہ کون سا شخص ہے حضرت اس لیے آخر میں انہیں دوبارہ زمین پر لایا جائے گا تاکہ وہ عام لوگوں کے طریقے سے وہ بھی مرے اسی زمین میں دفن ہو اور اسی سے قیامت انہیں اٹھایا جائے ہے کہ نہیں ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر لایا جائے گا ہے کہ نہیں ہے آپ اس زمین پر 6 سال 7 سال جتنا بھی رہیں گے اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا آپ کو مسلمان غسل دیں گے آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے آپ کو اسی زمین میں آپ کو دفن کیا جائے گا پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اسی سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اسی لیے ہم جب کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو سنت کیا ہے کہ 3 بار اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہنا چاہیے پہلے منہا خلقناکم دوسرے میں فیہا نعیدکم اور تیسرے میں منہا نخرجکم تارتا اخرى کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں ہم تیسری بار کیا ہے اٹھائیں گے تو کوئی بھی شخص ہے نبی ہے ولی ہے پیر ہے پگاڑا ہے بزرگ ہے کوئی بھی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے عالم ہے جاہل ہے ہر ایک جو اس زمین پر آیا ہے اسے ایک نہ دن مرنا ہے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے اب اس دنیا سے میرے جانے کا وقت ہے، اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آرام اور سکون اور چین سے. لہذا ہم تمہیں دو بات کی، چار بات کی وصیت کرتے ہیں، دو بات کا حکم دیتے ہیں اور دو چیزیں تمہیں ہم روکتے ہیں. دو باتوں کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اور دو باتوں سے تمہیں ہم روکتے ہیں. تو ساتھیو، یہی چار باتیں جو ہیں وہ آج میرا بتانے کا مقصد ہے آپ کو، کہ وہ چار باتیں حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کیا تھی. پہلی وصیت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں. کس بات کی وصیت؟ لا الہ الا اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ توحید پر قائم رہنے کی میں وصیت تمہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، آسمان سات ہے نا اور زمین بھی سات ہے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ہلکا ہوگا کہ بھاری ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، اور ساتوں آسمان سات زمین ہلکے ہو جائیں گے. دیکھیں کتنا سا کلمہ ہے یہ، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنا بھاری ہے وہ. جی اتنا بھاری ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہے. اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بند حلقہ بنا دیے جائیں، یعنی انہیں گول بنا کر کے بند کر دیا جائے اور اس میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ توڑ کر کے نکل جائے گا. یہ قوت ہے کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں. اس لیے ساتھیو، لا الہ الا اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھیں اور اسے برابر ہم صبح و شام پڑھا کریں. تو پہلی بات کس چیز کی وصیت تھی؟ لا الہ الا اللہ کی تھی، کہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو، اسے سمجھو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. دوسری کیا وصیت تھی؟ دوسری وصیت تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد کرتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے تم ورد کرتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی کیا ہے؟ جی کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ کیا معنی ہے جی؟ کوئی بتائے کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ پڑھتے تو ہیں نا کہ نہیں پڑھتے؟ یاد تو سب کو ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے پاک کرتے ہیں. ہمارے اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے مکمل ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے مکمل ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہو. کہ ہے کامل ہر اعتبار سے، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں چاند، چودہویں کا جو چاند ہوتا ہے نا، اس میں بھی کالے کالے دھبے ہیں، وہ بھی پورا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو دنیا کا کوئی بھی انسان کیا ہے؟ اللہ. مثال کے طور پر سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ ارے بھائی بولیں، شبہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا بھی کوئی انسان ہوگا؟ کوئی انسان ہے آپ کتنا بڑا؟ نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی بات ہیں جس میں آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے فائدہ تھا لیکن آپ کو معلوم نہیں. تو علم کے لحاظ سے نقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ نقص ہے کہ نہیں؟ نقص ہے کہ نہیں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی کہ نہیں لگتی تھی؟ یہ نقص ہے کہ نہیں نقص ہے؟ آپ تھک جایا کرتے تھے کہ نہیں جایا کرتے تھے؟ جی یہ نقص ہے نا. لیکن ہمارے رب میں اس قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اسے نہ بھوک لگتی ہے, اسے نہ نیند آتی ہے, اسے نہ اونکھ آتی ہے, نہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے, نہ کوئی تھکاوٹ محسوس, کبھی بھی کوئی اس قسم کی اسے محسوس نہیں ہوتی. کیوں ہوتی ہے محسوس؟ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہم ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی کمی سے پاک. وہ بحمدہ, اور جو شخص ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہوگا ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی وہی ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر قسم کی تعریف اور توصیف کے لائق بھی وہی ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دوسری چیز جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ تم کثرت سے کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر مخلوق کی نماز ہے, ہر مخلوق کی نماز ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز, ہر چیز دنیا کی جاندار ہے تو, بے جان ہے تو, ہے کہ نہیں ہے, کنکڑ ہے, پتھر ہے, درخت ہے, پانی ہے, ہر چیز دنیا کی اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو, ہے کہ نہیں, تم اس کی تسبیح کو سمجھ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہر قوم, ہر مخلوق کی نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے. وبہا یرزق الخلق, اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. آج یہی چیز اگر ختم ہو جائے, سبحان اللہ علیہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے, زمین باقی رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. تو یہ دو چیزیں ہوئی. کس چیز کا حکم دیا تھا یعقوب؟ کس چیز کا حکم دیا؟ لا الہ الا اللہ کا. اور دوسری ہاشم؟ سبحان اللہ نیند آ رہی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, یہ دو چیز کا حکم دیا تھا. اور کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں دو چیز سے روکتا ہوں کہ دو کام تم نہ کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ شرک ہے. پہلا کام کیا ہے؟ شرک ہے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ کبر ہے. پہلا شرک ہے اور دوسرا کبر ہے. شرک کس کو کہتے ہیں جی؟ بس, اور اللہ کی صفات میں شریک کر دیا تو, اچھا اللہ کے بیان میں کسی کو شریک کر دیا تو, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, ہم اللہ کی صفات میں کوئی شریک کر دے تو, ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سجدہ کسی اور کو بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا نام کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالی اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے؟ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے, یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے کیا کہا؟ بس ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ارے وہ اللہ جو وہاں پر تھا وہ زمین پر مستوی بن کر کے اتر آیا ہے, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. کسی کافر نے یہ بات کہی ہے؟ ہندو نے کہی ہے؟ عیسائی نے کہی؟ کس نے کہا ہے؟ اپنے کو مسلمان کہلانے والوں ہی نے کہا ہے. یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ بلکہ کفر ہے سراسر. بلکہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک قوالی پڑھنے والا قوالی میں کیا گاتا ہے. قوالی سرے سے ناجائز اور حرام ہے, چاہے جس طریقے سے بھی ہو. وہ کیا پڑھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا, مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا, بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. بتائیں کیا معنی ہو؟ مدینے کی گلیوں میں عجب ہم نے دیکھا, بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. جی کیا ہوا معنی؟ ارے بھائی سمجھو نا, کیا ہوا یا کو رب دیکھا. اس لیے کہ عرب سے عین نکال دو تو کیا بچے گا؟ عرب بچے گا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے مدینے کی گلیوں میں رب کو دیکھا ہے. یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کسی ہندو نے ہندوستان میں؟ مسلمان نے کہا ہے نا. تو جیسے اللہ تعالی کی ذات میں یہود نے شرک کیا, نصارہ نے شرک کیا, آج کا بعد بدبخت مسلمان بھی شرک کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل ہو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ اکیلے ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی بیٹی ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے. آخر میں کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا مثیل اس کا نظیر کوئی نہیں ہے, وہ بے نظیر ہے. ہمارے ہاتھ بے نظیر کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ جی لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. بے نظیر وہ نہیں ہے. بے نظیر کون ہے؟ اس کا کوئی نظیر نہیں, کوئی مثیل نہیں, کوئی عدیل نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو ساتھیو اللہ تعالی کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم بیٹے کو منع فرمایا. اور دوسری چیز کس سے روکا تھا؟ جی بھول گئے, کس سے روکا تھا؟ ابھی بتایا تھا ہم نے, کبر سے. ہاں دیکھیے, جو جگ رہا ہے جو سو رہا ہے فرق ہے دونوں میں. جو یہاں پر بیٹھا سن رہا ہے اور جو یہاں بیٹھا اور گھر کی بات سوچ رہا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. اس لیے بسا اوقات ایک آدمی مسجد میں رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسجد میں نہیں رہتا, وہ دکان پر بازار میں اور کہیں بھی گھومتا رہتا ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوسری چیز کس سے روکا تھا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے؟ کبر سے. کبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھمنڈ اور تکبر کے ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے, ہم تو جان گئے کہ شرک کیا ہے. شرک تو ہم جانتے ہیں کیا چیز ہے, لیکن کبر کیا چیز ہے؟ کیا اگر کسی کے جوتے اگر اچھے ہیں تو وہ مشرک ہے, شرک کر رہا ہے, وہ کبر کر رہا ہے, گھمنڈ کر رہا ہے. یا کسی کا کپڑا اچھا ہے تو وہ گھمنڈ سے کام لے رہا ہے. کسی کے 8, 10, 15, 20 روزانہ اس کے پاس ساتھی بیٹھتے ہیں تو وہ گھمنڈ سے کام لے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں. سابق نام الگ, پھر کبر کیا ہے؟ پھر گھمنڈ کیا ہے؟ آپ نے گھمنڈ کی تعریف دو باتوں سے کی ہے ساتھیوں. یہ گھمنڈ اصل گھمنڈ ہے. وہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ گھمنڈ یہ ہے کہ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا, اپنے مقابل میں کسی کو نہ لے آنا, خواہ علم میں ہو, خواہ دولت میں ہو, خواہ مقام اور مرتبے میں ہو, خواہ کسی بھی چیز میں ہو, کہ باقی سارے لوگ کیا ہیں, ہم سے نیچے اور ہم سے ذلیل ہیں. اس کی وضاحت پچھلے ہفتے ہم نے تھوڑی سی کی تھی کہ کبر کیا چیز ہے. تو یہ چار چیزیں تھیں. یہ لمبی حدیث, اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ ہم نے 10 فائدے اختصار کر, بہت سے فائدے اس کے اندر ہیں, بہت سے فائدے ہیں, لیکن ہم نے جلدی میں 10 فائدے نوٹ کیا ہے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہ وفات کے وقت وصیت کی مشروعیت. یہ سنت کا طریقہ ہے, یہ شرعی طریقہ ہے کہ انسان کے وفات کا وقت ہو تو اپنے عزیزوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اقارب کو, اپنے قریب ترین لوگوں کو بلا کر کے انہیں وصیت کرے. وصیت یعنی بھلی بات کا حکم دے اور غلط باتوں سے منع کر دے. ہے کہ نہیں؟ میرے بات تمہیں کیسے رہنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کیا کر کے گئے ہیں؟ آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ارے بھائی بار بار سنا ہوگا آپ لوگوں نے، آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ وعلیکم السلام. جی جی نہیں، یہ تو پانچ دن پہلے کی وصیت تھی، یہ تو پانچ دن پہلے کی وصیت تھی. آپ کی آخری وصیتوں میں چند باتیں نوٹ کیا ہے صحابہ کرام نے، جو انہوں نے کہا وہ بھی انہیں آخری وصیت، پانچ دن پہلے کی وصیت ہے. آپ کی آخری ایک وصیت ہے الصلاح، الصلاح وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا دھیان دینا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا. آج دیکھیے جو لوگ اللہ کے رسول کے نام پر انگوٹھا چومتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں اور آپ کی قبر کو پیٹھ بھی نہیں دکھاتے، یہ بدعات کرتے ہیں، بھلا بتائیے وہ لوگ کس قدر نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، کس قدر چھوڑے ہوئے ہیں. آپ کی آخری وصیت یہ تھی الصلاح، الصلاح وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز نہ چھوٹنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے نماز چھوڑ دیا تو گویا ان کا اسلام باقی نہیں رہ گیا. یہ آپ کی آخری وصیت تھی. اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. آپ کی آخری وصیتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے لوگوں میں دو باتیں تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو باتیں تمہارے لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو باتوں پر مضبوطی سے اڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو، میری سنت کو. اور آج مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی سنت کو بھی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کتاب کو بھی، حتیٰ کہ کتنے فیصد مسلمان آج ہیں جو دیکھ کر کے بھی اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں جانتے، کہ جائے کہ اسے سمجھا جائے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. ایسے ہی لوگوں سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے کب؟ قیامت کے دن، کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو بالائے طاق رضے چھوڑ دیا تھا. اور جو پڑھنا بھی جانتے ہیں وہ کب پڑھتے ہیں؟ دو بار سال میں، سال میں دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار تو رمضان میں اٹھا لیتے ہیں اور دوسری بار کب؟ ہاں میت ہوتی ہے نا، دوسری بار جب ان کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو قرآن خوانی کے لیے اٹھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بائی بائی کر کے اوپر جو ہے اس کو قرآن مجید کو اچھے جزدان میں اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن تو اس لیے ہے کہ اسے صبح بھی پڑھا جائے، شام کو بھی پڑھا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے، بیٹھتے ہوئے ہی پڑھا جائے، سونے کے بعد اٹھو پھر بھی پڑھو، سونے جاؤ تو پھر بھی قرآن مجید کو پڑھو، قرآن ہر وقت پڑھا جائے، قرآن کبھی چھوڑا نہ جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیو، پہلی بات یہ، وصیت سے متعلق بات لمبی نہ ہو جائے، پہلی بات یہ تھی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے انتقال سے پہلے وصیت کر کے جائے، بلکہ سنت کا طریقہ یہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنے موت کا وقت جانتا ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے کہ میں 60 سال زندہ رہوں گا، 70 سال زندہ رہوں گا، 50 سال؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صبح ہم کیے ہیں تو ہمیں شام ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، ہو پائے گی نہیں پتا، ہو سکتا ہے شام ہونے سے پہلے پہلے ہم اس دنیا سے. دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں، صبح ہوتی ہے کسی کا ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو جا رہا ہے, کسی کا کسی اور طریقے سے, کسی اور طریقے سے انتقال ہو جا رہا ہے کہ نہیں. اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ چاہیے کہ اسے کس بات کی وصیت کرنی ہے اس کو اپنے پاس لکھ کر کے رکھے, اپنے بیگ میں, اپنی پیٹی میں, اپنی تکیہ کے نیچے اسے لکھ کر کے جو اہم چیز وصیت ہے کہ میرے اوپر کس کے کیا حقوق ہیں, دوسروں میرے حقوق دوسروں کے اوپر کیا ہیں, میرے بات تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے, یہ ساری چیزیں لکھ کر کے اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے. یہ سنت کا طریقہ ہے. دوسری چیز جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ہے نا, یعنی لا الہ الا اللہ فضیلت, تبھی تو وصیت کی تھی نا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے کہا, اے اللہ تبارک وتعالیٰ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے کہ وہ پڑھ کر کے میں آپ کا ذکر کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ یہ تو تیرے سارے بندے کہا کرتے ہیں, مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو اور لوگ نہ جانتے ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ تم ایسی بات کہہ رہے ہو, اگر ساتوں آسمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں, تو کون بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کہنا چاہیے. ایک حدیث میں جو امام سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خالص اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس کے لیے آسمان کے ساتوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, بشرطے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے. دوسری بات توحید تمام, تیسری بات توحید تمام نبیوں کا دین ہے کہ نہیں. جتنے نبی آئے ہوں توحید لے کر کے آئے, حضرت آدم علیہ السلام لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے سب کا پہلا کلمہ ایک رہا ہے, کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دوسرا کلمہ بدلتا رہا ہر نبی کے زمانے میں, کبھی آدم رسول اللہ, کبھی نوح رسول, آدم نبی اللہ, کبھی نوح رسول اللہ, کبھی موسیٰ رسول اللہ, کبھی عیسیٰ رسول اللہ ہوا, اور اب آ کر کیا ہو گیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لیکن پہلا کلمہ کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں ہر ایک کی طرف میں یہی وحی کرتا رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی اللہ کا معبود, کوئی میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو توحید ہر نبی کا دین رہا ہے. چوتھی بات یہ ساتھیو, تسبیح و تحمید کی فضیلت. تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت. ساتھیو یہ کلمہ بڑا پیارا ہے, ہم بڑی غفلت میں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون سا ایسا شخص, کیا تم لوگ روزانہ ہزار ریکی نہیں جمع کر سکتے؟ آپ نے کیا سوال کیا, تم لوگ روزانہ ہزار نیکیاں نہیں جمع کر سکتے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کی تو بہت بڑی بات ہے, ہزار نیکی کیسے ہم جمع کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا روزانہ دن میں ایک بار یا صبح کو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرو. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں 1000 نیکیاں جمع کر دے گا. کوئی مشکل کام ہے سبحان اللہ وبحمدہ یہ 100 بار پڑھنا؟ مشکل سے 2 یا 3 منٹ لگے گا ساتھیو. آپ کو کتنی نیکی مل جائے گی؟ 1000 نیکی مل جائے گی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. بلکہ چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ لوگ اپنے گھر جائیں ہی نہیں, یہاں تک کہ 100 باری سے پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. اور آپ لوگوں نے تو وہ حدیث اللہ کے رسول کی سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان
خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں, دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. زبان پر یعنی آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے, پڑھا لکھا بھی یاد کر سکتا ہے, ان پڑھ بھی, عالم بھی جاہل بھی, عربی بھی اجمی بھی, کوئی بھی ہے اسے پڑھ سکتا ہے. خفیفتان علی اللسان, لیکن ثقیلتان فی الوزان, ترازو میں کیا ہے بہت بھاری ہے. کب؟ قیامت کے دن. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ و بحمدہ ساتھیو یہ بڑا بہترین بڑی فضیلت والا کلمہ ہے, اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں, وہ ساری فضیلتیں میں آپ کے سامنے دے رکھ سکتا. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر الہی کے اندر بڑی برکت ہے. اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ تم سبحان اللہ کا ورد کرو, اس لیے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو روزیاں دیتا ہے. تو جن لوگوں کے روزی کے اندر تنگی ہو, روزی میں کمی ہو, انہیں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی روزی کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا. چھٹی بات, قیامت کے دن ترازو کا رکھا جانا کیا ہے؟ حق ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تولنے کے لیے, ہمارے اور آپ کے نامۂ اعمال کو تولنے کے لیے, ہمارے آپ کے نامۂ اعمال کے ثواب کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں ترازو رکھے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے دو پلے ہوں گے, ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک میں برائیاں رکھی جائیں گی. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا, اگر اس پر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو بھی تولا جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں تول لے گا. تو فرشتے کہے گا, اے اللہ اتنے بڑا ترازو ہے, اس میں آپ کس کو تولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, من اشاء من عبادی, میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا اس پر تول لوں گا. تو ترازو قیامت کے دن رکھا جائے گا. اس پر ہر مومن کا ایمان یقین ہونا چاہیے کہ عام ترازو ہوگا جس کے دو پلے ہوں گے, البتہ بہت بھاری ہوگا, وہ ہلکا چھوٹا ترازو نہیں ہوگا. ساتواں فائدہ یہ کہ ساتوں جس طریقے سے سات آسمان ہے, ایسے ہی سات زمین بھی ہے. اگرچہ آج کا سائنس اسے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے کہ سات زمین بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے سات آسمان ہیں ایسے سات زمین بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے لوگو, ابھی تک تمہارا علم وہاں تک پہنچا نہیں ہے, کوشش کرو. ساتواں فائدہ یہ کہ ساتوں جس طریقے سے سات آسمان ہیں ایسے ہی سات زمین بھی ہے. اگرچہ آج کا سائنس اسے نہیں ماننے کے لیے تیار ہے کہ سات زمین بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے سات آسمان ہیں ایسے سات زمین بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اے لوگو, ابھی تک تمہارا علم وہاں تک پہنچا نہیں ہے, کوشش کرو, محنت کرتے رہو, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تم یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ ہاں جس طریقے سے سات آسمان ہے ویسے سات زمین بھی ہے, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق سبع سماوات هو من الارض مثلهن, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے سات آسمان کو پیدا کیا اور اتنے ہی زمین کو بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سناتے, طلحہ ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ جو شخص ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہڑپ کرتا ہے, کتنا؟ ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گردن میں ساتوں توق زمین اس کے گلے میں ڈال دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سات آسمان ہے سات زمین بھی ہے. آٹھواں فائدہ یہ ہے ساتھیوں کہ اچھے کپڑے پہننا, اچھے کپڑے پہننا اور زینت اختیار کرنا یہ گھمنڈ نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے, بشرطے کی فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے, ہے نا؟ کہ استطاعت ہمارے پاس چار ریال میٹر پہننے کی ہے تو ہم جو ہے قرضہ لے کر کے 8 ریال میٹر ہی خرید دیں, اور مقصد کیا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ ناجائز ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، اچھا کپڑا خرید سکتا ہے، لیکن نہ تو فضول خرچی سے کام لے اور نہ یہ مقصد ہو کہ لوگوں کو دکھائے تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں اس کے پاس بہت کچھ ہے، اگرچہ قرض لے ہی کر کے وہ ایسا کام کر رہا ہے جیسا کہ آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے. آج لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں قرض لے لے کر کے، بعض ایسی چیزیں جس کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کے لیے بھی انسان قرض لیتا ہے. نواں فائدہ یہ کہ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. حق کا انکار کر دینا یعنی آپ کو ایک بات بتائی گئی وہ کیا ہے، حق ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں مانتے کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں کے مولوی ایسا نہیں بتائے. ہوتا ہے نا بھائی، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں کے مولوی لوگ یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے. اسی طریقے سے ہاں مولوی صاحب آپ کی بات تو سچ ہے، لیکن اس زمانے میں اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سود کوئی آدمی کھاتا ہے اس کے اوپر اعتراض کیجیے نا، بات صحیح ہے لیکن بغیر سود کے لین دین کی آج کل ہمارا کام نہیں چلتا ہے کہ نہیں. جس طریقے سے کوئی نئی داڑھی چھیلتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ کام ناجائز ہے تو کہے مولوی صاحب کتنے لوگوں کو آپ منع کریں گے، سارے لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ کبر میں داخل ہے. تو حق بات کا انکار کرنا اسے قبول نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور دسواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے تمام انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اگر انسان زندگی بھر عبادت کرتا ہے لیکن ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا، ہے کہ نہیں ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جتنے کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. یہ وہ حدیث تھی حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت سے متعلق، اس کا ترجمہ اور اس سے جو فائدے ہیں، 10 فائدے ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.